بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. پہلا سوال عمر صاحب نے سڈنی آسٹریلیا سے بھیجا ہے کہ کیا خواتین معمول کے کپڑے پہن کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ معمول کے کپڑوں سے مراد شلوار قمیض ہے جو پاکستان میں خواتین عام طور پر استعمال کرتی ہیں. ان معمول کے کپڑوں میں تکبیر کہتے وقت کلائیاں نظر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے, اس طرح تشہد میں بیٹھتے وقت ٹخنے بھی نظر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے, اور جو ٹانگ جو ہے اس کی بناوٹ جو ہے وہ بھی واضح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے کپڑے پہن کر کیا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا بہت طویل فہرست ہو گئی سوالات کی, اور کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں. اور شاید آپ آسٹریلیا سے ہیں اور آپ نے اعتکاف کا بھی ذکر فرمایا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جمعے میں بھی خیال تھا کہ آپ کی گزارشات کا جواب عرض کیا جائے, مگر فرصت نہیں ملی. آپ نے پہلا مسئلہ جو خواتین کے لباس کے سلسلے میں تحریر فرمایا, تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ خواتین کی کلائیاں یا ٹخنے اگر نظر آئیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی, نماز نہیں ہوگی. اب پاکستانی خواتین ایسے پہنتی ہیں, آپ نے فرمایا یقیناً پہنتی ہوں گی, لیکن مجھے کچھ علم نہیں ہے. ہماری اپنی فیملی میں ایسے ہوتا نہیں, تو باہر ظاہر ہے کہ میرا اتنا اختلاط اور آنا جانا کہیں ہوتا بھی نہیں, تو اسے میں نہیں جانتا کہ خواتین کیسے لباس پہنتی ہیں, کیا کرتی ہیں. مسئلہ اپنی جگہ پہ وہی ہے جو آپ نے تحریر فرمایا, اور شلواریں کھلی نہیں ہوتی تو یہ اپنی کا مسئلہ ہے بھیا, وہ کھلی شلواریں پہنے یا تنگ پہنے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے, مسئلہ وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا.
دوسرا سوال جو ہے یہ فواد صاحب نے بوسٹن امریکہ سے بھجوایا ہے کہ ان کو زکوٰۃ ادا کر دی. ان کے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سٹاکس پر کس طرح سے دی جاتی ہے, کہ جو زکوٰۃ اس کی جو ہے کرنٹ ویلیو, جو موجودہ پرائس جو ہے اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی, یا پھر جس قیمت پر ان کو خریدا گیا تھا اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی. اور دوسرا سوال جو ہے ان کا یہ ہے کہ جو انہوں نے اسٹاک خریدے ہیں وہ ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ ان کے پاس تقریباً 11 مہینے سے تھے, تو کیا ان کو جو زکوٰۃ ہے وہ اس پیسوں پہ دینی ہے, یا پھر جو ابھی اسٹاک کی جو ٹوٹل ویلیو ہے, مکمل ویلیو آج کی تاریخ میں, اس پہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے؟
دوسرا سوال آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو سٹاکس ہیں ان کے بارے میں, تو آپ فرض کر لیجئے کہ آپ آج کے دن زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, اور معاف کیجئے گا, آپ کی یہ ساری چیزیں کے پڑھنے کے بعد خیال نہیں آ رہا کہ آپ خاتون ہیں کہ مرد ہیں. بہرحال آپ جو بھی ہیں, اور اعتکاف سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مرد ہوں گے, اور وہاں آسٹریلیا میں کسی مسجد میں قیام فرما ہوں گے. تو بہرحال جو سٹاکس آج آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا, جو ویلیو ان کی ہے اس پہ زکوٰۃ آئے گی. مثلا آپ نے 10 روپے کا فرض کیجئے خریدا تھا, آج اس کی قیمت 8 روپے ہو گئی, یا آج اس کی قیمت 12 روپے ہو گئی, تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے دن جو بھی ویلیو اس کی ہوگی اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی. پھر تیسرا سوال آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جو کچھ چیزیں آپ نے خریدی ہیں اب 11 مہینے پورے ہو گئے. اس تصور کو چھوڑ دیں, سال گزرا ہے نہیں گزرا, اب یہی خواتین میں رہ گیا کہ ان کے پاس سال ہر سال تک زیورات ہوتے ہیں. اب ہمارے اس ماڈرن ایرا میں یہ ہے کہ جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا, اس دن دیکھیے آپ کی ملکیت میں کتنے پیسے, کیونکہ اب پیسہ کوئی ایسے تھوڑے ہی رکھتا ہے, سب انویسٹمنٹ پہ چلا جاتا ہے. اب خود سوچیں, آپ سٹاکس خریدتے ہیں تو آپ کا پیسہ بھی آپ کے پاس نہ رہا, آپ نے بزنس میں لگا دیا, تو سال پیسے پہ گزرنے کی شرط ہوا کرتی تھی کسی دور میں. اب اس سے جو چیز آسانی سے ہمیں بچاتی ہے وہ یہ کہ جس دن زکوٰۃ دینی ہے اس دن کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. آپ کے انہیں فرض کر لیجئے کہ منگل کے دن زکوٰۃ دینی ہے اور پیر کے دن آپ کے پاس پیسے آئے ہیں, تو منگل کے دن 11 مہینے گزرے ہیں یا ایک دن گزرا ہے, بس یہ ایک فکس ڈیٹ ہے چاند کی, آپ نے چاند کی اس تاریخ کو جتنے پیسے ہیں اس کو دے دینا. بدھ آ گیا, اب بدھ کے دن آپ پہ کوئی زکات نہیں, چاہے اس دن آپ کے پاس 1 کروڑ آ جائے. تو دن اور چاند کی تاریخ, بس چاند کی تاریخ اصل ہے. آپ نے اس نے یہ کہا کہ 10 رمضان کو آپ زکات دیں گے, تو جب بھی 10 رمضان آئے, وہ پیسے چاہے 8 کو آئے ہوں, چاہے 10 رمضان کو آئے ہوں, چاہے پچھلے سال 1 رمضان کو آئے ہوں, جب بھی آئے ہوں, زکات کا جو دن چاند کے حساب سے آپ نے متعین فرمایا ہے, اس دن زکات دینا ہوگی.
تیسرا سوال جو ہے یہ حمزہ صاحب کا پاکستان سے آیا ہے کہ نماز کی نیت کے اوپر ہے کہ نماز کی نیت غلط ہو جائے اور بیچ میں نماز کے یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے, اور مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ مغرب کی نماز جو ہے اس کو عشاء جو ہے وہ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا, لیکن تیسری رکعت میں یاد آیا تو کیا قعدہ کے بعد سلام پھیر لیا جائے تو یہ مغرب کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں, یا سجدہ سہو کرنا بھی ہوگا؟ تو اس کے اوپر جو ہے اگر مفتی صاحب اس کو سمجھا دیں انشاءاللہ. یہ نماز کا مسئلہ,
نماز کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے, تو نماز کے آغاز میں جو نیت جسے کہتے ہیں, اس میں دو چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, مثلا واجب ہے جیسے کہ وتر, فرض ہے جیسے کہ فرض نمازیں ہوتی ہیں, یا آپ فرض کیجئے بعض فقہا کے نزدیک سنت موقعہ بھی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اس کا معلوم ہونا ضروری ہے, ایک یہ چیز. اور دوسرے آپ کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, تو یہ دو چیزیں اتنی زیادہ پتہ ہونی چاہیے کہ اچانک آ کے کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہہ سکے کہ میں ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں, میں عشاء کے بعد کے وتر پڑھ رہا ہوں. تو اتنا استحضار نیت میں فقہا نے ضروری لکھا ہے. جو مسئلہ آپ نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں خلط ملت ہو گیا اور یاد نہیں رہا, تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. اگر آپ نے عشاء پڑھ کے سمجھ کے اسے پڑھنا شروع کر دیا تھا تو پھر وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی.
جو اگلا سوال ہے یہ بھی پاکستان سے آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک جو ہے وہ شکار کر رہے ہیں, جس سے کافی پرندے جو ہیں ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, تو شکار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
آپ نے پرندوں کے بارے میں دریافت فرمایا ہے تو بالکل شکار نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ وہ پرندے جن کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں دنیا سے اور گورنمنٹ نے ہر جگہ ان کے مطابق قوانین بنا رکھے ہیں, تو ہمیشہ کسی بھی ملک میں ان قوانین کا پورا احترام کرنا چاہیے اور ان چیزوں کا شکار ممنوع قرار دینا چاہیے, اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے, روکنا چاہیے اپنے آپ کو. اور یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ حکومت کے قوانین بغیر کسی وجہ کے ایسے توڑے جائیں. جہاں تک شکار کا تعلق ہے, آپ خود دیکھیں شکار کرنے کی کوئی شریعت نے زیادہ حوصلہ افزائی بھی نہیں کی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شکار نہیں کیا, اور اگر وہ شکار کا گوشت نہ کھاتے یا شکار ان کے سامنے ہوتا تھا اور اس پہ کوئی اگر اعتراض فرما دیتے, کچھ کہہ دیتے, تو شکار منع ہو جاتا. کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکار کے لیے نہیں گئے اور نہ ہی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو پتہ چلتا ہے اس سے اسلام کا طرز عمل کہ شکار جو ہے وہ لوگوں کو غفلت میں ڈال دیتا ہے, جس حد تک ہو سکے انسان گوشت کھانے کی وجہ سے یا گوشت کی غذائی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے تو کر سکے, مگر نہ ایسی چیزوں سے اجتناب بہتر ہے. اور خاص طور پہ اگر قانون ملک میں جو جہاں بھی بنا ہوا تھا, آپ کے آسٹریلیا میں, ہمارے پاکستان میں بھی, تو اس قانون کو توڑنا یہ مستقل ایک دوسرا جرم اور گناہ ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے.
یہ اگلا سوال جو ہے یہ آسٹریلیا سے خاتون نے بھجوایا ہے کہ کیا ہم اقدام قتل کے ملزم کو رہا کرنے کے لیے اپنی زکوٰۃ کی رقم جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور کیا دیت کے پیسے دینے کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے؟
بالکل بھائی, بہت اچھی بات ہے. آپ نے دریافت یہ فرمایا کہ دیت کی رقم ادا کرنی ہے تو ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بالکل دی جانی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. چاہے وہ ظلم کا خود شکار ہوا ہو, یعنی کورٹ نے غلط فیصلہ دے دیا ہو, اور یا پھر اس نے واقعی حقیقتاً قتل کیا ہے اور اب دیت ادا کر کے اور اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسے زکوٰۃ کی رقم دینے میں، اس کے دیت کی ادائیگی میں، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا یا نہیں. اگر نہیں ہے اور اس کے پاس اصل در اپنی موجود ہے تو یہ غریب کا حق کیا جو ہم اسے نہیں دے سکتے، اور اگر واقعی وہ خود ڈیزرو کرتا ہے تو یہ بہت اچھا مصرف ہے کہ ایک آدمی کی زندگی بار جو ہوا سو ہوا، مگر ایک اور آدمی کی زندگی بچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ممکن ہے اسے توبہ کی توفیق بخشے، اور عین ممکن ہے کہ اپنی زندگی میں نیک اور بہتر کام کر سکے. بہرحال مصلحت ہو یا نہ ہو، دیت کی رقم میں زکوٰۃ کو دینا جبکہ وہ مستحق ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں.
یہ اگلا سوال جو ہے یہ پہلے ایک مرتبہ ہو چکا ہے، لیکن ان کو کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ وہ کراٹے جو ہے وہ کھیلتے ہیں، تو کراٹے میں جھک کر سلام کرنے سے متعلق مسئلہ دریافت کیا تھا، اس کی کچھ تفصیل مطلوب ہے کہ ہم ٹائیکوانڈو جو ہے وہ کھیلتے ہیں، یہ کورین گیم ہے، اس کے اصول کوریا والوں نے وضع کیے ہیں. اصل کورین ڈسپلن میں کھیل یا مقابلہ شروع ہونے سے پہلے استاد کو اور اس کے جو مقابل ہے اس کو جھک کر سلام ایک دوسرے کو کرتے ہیں، جس کی صورت رکوع کی مشابہ ہو جاتی ہے. تو ہمارے کراٹے کے استاد کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے. تو ہمارے استاد نے جھکنے کا الگ طریقہ انہوں نے وضع کیا ہے، وہ ہلکا سا سر جو ہے وہ جھکا دیتے ہیں اور صرف آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں. تو لیکن اس میں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب مقابلے کے لیے جو ہے پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے جھک کے سلام کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر مقابلوں کے اندر باقی جو ہیں وہ جھک کے سلام کرتے ہیں. تو اس میں ذرا رہنمائی درکار ہے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں جب ہم مقابلے کے لیے جائیں. پاکستان میں جو ہے وہ تو ایک طریقہ جو ہے استاد نے بتا دیا، لیکن ہم اس سے مکمل طور پر ہم بچ نہیں سکے ابھی تک.
کراٹے میں جھکنا اور ٹیچر کو سلام کرنا اور رکوع تک جھکنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسے وہ کوئی اپنا معبود مان رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ٹیچر اسے عبادت کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے یا کچھ ایسی بات ہوتی ہے. وہ ایک رسم ہے جو چلی آتی ہے، اور رسم بھی ایسی ہے جس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ عبادت کی نیت ہے اور نہ ہی کوئی عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اس لیے بچے جو ایسی چیزیں کرتے ہیں اگر وہ کریں گے تو ہم ان پہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، نہیں لگا سکتے.
یہ جو اگلا سوال ہے یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک گناہگار آدمی ہے، وہ گناہوں کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہے مگر فی الحال تمام گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تو کیا وہ جزوی طور پر توبہ کر سکتا ہے کہ بعض مخصوص گناہوں سے توبہ کر لے اور ان سے بچے اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے گناہ بھی چھوڑ دے، تو کیا اس کی اس طرح کی توبہ جو ہے قبول ہو جائے گی؟ بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ توبہ جب تک کلی نہ ہو فائدہ نہیں دیتی.
آپ نے توبہ کے متعلق جو سوال دریافت فرمایا ہے، گزشتہ جمعے میں سوال و جواب کی جو نشست تھی اس کا تفصیلی جواب عرض کر چکا.
یہ اگلا سوال جو ہے یہ زہد شاہ صاحب نے کیا ہے کہ اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا مگر اعتکاف تو رہبانیت کی ایک شکل معلوم ہوتی ہے اور اسلام نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، تو یہ بظاہر ان کو یہ تضاد لگتا ہے.
ارے نہیں بھائی، اعتکاف کہاں رہبانیت کی ایک شکل ہے؟ پہلے تو اس رہبانیت کو بھی تو آپ ذرا پڑھیں. آپ اعتکاف میں ہیں، سورہ حدید نکالیے قرآن کریم سے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا عیسائیوں کے متعلق؟ اللہ نے فرمایا رہبانیت نبتدعوها، اور رہبانیت دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانا، یہ شروع کیا تھا انہوں نے خود. ما کتبناها علیہم، ہم نے تو ان پہ لازم نہیں قرار دیا تھا، یہ انہوں نے خود شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما رعوها حق رعایتها، اور پھر جب شروع کر دیا تھا تو اس رہبانیت کی لاج نہ رکھ سکے جیسے کہ رکھنی چاہیے تھی. رہبانیت کے لیے وہ دور جنگلوں میں جا کر سومے بنا لیتے تھے، چوبارے بنا لیتے تھے. ایک سیڑھی ہوتی تھی، اوپر ایک کمرہ ہوتا تھا، بس ضرورت کے وقت وہ نیچے آتے تھے، وگرنہ اسی میں پڑے رہتے تھے ساری دنیا سے ہٹ کے. اور پھر آٹھویں نویں صدی میں یہ چوبارے جو تھے وہ ایسے بچوں سے بھر گئے جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، اور جن کی ماں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ عیسائیت کی تاریخ میں آپ کو مل جائے گا. ان کے جو گرجے تھے, گرجوں میں جو تہخانے تھے, وہ بھی ایسے بچوں کی آماجگاہ بن گئے تھے. بچے زیادہ ہو گئے تھے اور 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 گرجے کم پڑ گئے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس کا حق ادا کرتے, مطلب یہ کہ جس مقصد کے لیے دنیا کو چھوڑ کر الگ ہوئے تھے وہ کرنے کی بجائے تم اور کرتوتوں میں پڑ گئے. وہ تو فلیٹ اس لیے بنایا تھا کہ خدا کی عبادت کریں گے, الگ رہیں گے, اور تم اور کرتوت. فما رعوہا کر آیاتیا, انہوں نے اس کی لاج نہیں رکھی جو انہیں رکھنی چاہیے تھی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رہبانیت اگرچہ خود انہوں نے شروع کی تھی, لیکن اللہ کو یہ چیز اچھی لگی کہ لوگ دنیا سے ہٹ کے صرف اسی پاک ذات کو یاد کریں. اعتکاف کو اس سے کوئی دور دور کی بھی مناسبت نہیں ہے. اعتکاف میں انسان ملتا ہے, سارا دن لوگوں میں گزارتا ہے, اس کی اعتکاف میں جنسی تسکین کا کوئی سامان نہیں ہوتا, کھانا پینا اور یہ بھی نہیں رہتا. اعتکاف میں روزے سے وہ ہوتا ہے, تو روزے کو اس سے کہاں سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں؟ اس لیے اسلام نے جو اعتکاف کو مقرر کیا ہے, اصل روز کی یہ کہ انسان تنہائی میں رہ کے دو کام کرے, ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت اس کی طرف لائے اپنے آپ کو, اور دوسرے اپنی حیثیت پہ غور کرے کہ میں کر کیا رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے اعتکاف میں کہ آدمی انسان بنے اور سوچے کہ میں کر کیا رہا ہوں, آخر میری زندگی ہے کیا. تو اللہ تعالی کی محبت کا, توبہ کا, اپنے آپ کو انسان بنانے کا, سوچنے کا یہ موقع ہوتا ہے. تو اعتکاف الگ چیز ہے, رہبانیت الگ چیز ہے.
اگلا سوال جو ہے یہ ایک صاحب کی طرف سے آیا ہے, ان کو اسلام پہ بہت سے اعتراضات ہیں. تو انہوں نے ایک اعتراض لکھ کر بھیجا ہے کہ اسلام یہاں پر ہر کسی کو عزت دینے کی بات کرتا ہے, تو وہاں جو مسلمان ہیں وہ ایک شخص کو پچھلے 1400 سال سے اس کا اصل نام لینے کے بجائے اسے ابو جہل کے نام سے یاد رکھتے ہیں اور اس کا نام نہیں لیتے. تو کسی شخص جو ہے اس کی بے عزتی کرنا جو ہے, تو یہ اسلام کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟
اسلام سے جن لوگوں کو وحشت اور ایک حد تک نفرت ہوتی ہے, ملحدین, ان کے سوالات اسی قسم کے عجیب و غریب ہوتے ہیں, جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اسلام نے منع کیا ہے لوگوں کی توہین سے, اور اسلام مستقل پابندی لگاتا ہے اس بات پہ کہ لوگ کسی بھی شخص کی توہین کریں. جن صاحب نے اعتراض کیا ہے اسلام پہ, انہیں شاید یہ حدیث یاد نہیں ہے کہ ابو لہب, جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے, تبت یدا ابی لہب و تب, اللہ نے کہا ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ. یہ اب آپ اعتکاف میں صورت نکالیے, 30ویں پارے کے بالکل آخر پہ آئیے. ان کی بیٹی درہ مسلمان ہو گئی تھی, ان کا بیٹا عتبہ مسلمان ہو گیا تھا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ جب آئے ہیں تو جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کے کزن تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے استقبال کیا اور فرمایا عتبہ, اور اتنے عرصے سے تم اسلام سے بے خبر, مجھے نہیں توقع تھی. تو انہوں نے معافی مانگی, اسلام قبول کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت فرمائی تھی اتار کے, اور عتبہ اس چادر کو اوڑھے رہتے تھے, اور پھر ساری زندگی ان کا ایک ہی کام رہا, نماز پڑھتے رہتے تھے. بس اس چادر میں ایسی برکتیں تھیں کہ وہ اللہ کی اس عبادت کے گویا پابند ہو گئے تھے. درہ بھی اسی طرح آئیں, ابو لہب کی بیٹی تھی. تو خواتین کی جیسے ہوتی ہے عادتیں, تانا دیا تمہارے باپ کے لیے یہ آیات یہ آیات. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک درہ نے یہ بات پہنچائی تو آپ خود تشریف لائے, عورتوں سے خطاب فرمایا, اور آپ نے فرمایا خبردار, کیا اب یہ ہوگا کہ تم کسی کے والدین کی وجہ سے اسے تانے دو گی, اور کیا اس کے باپ کی کفر کا سہارا آڑ بنا کے ان لوگوں کو تم رسوا کرو گی جو مجھ پہ ایمان لے آئے ہیں؟ منع فرما دیا, ڈانٹا کہ ایسے نہیں ہوا. اسلام کا اصل مزاج یہ ہے. رہ گیا ان صاحب کا یہ کہ ابو جہل کیوں اب تک مسلمان کہتے ہیں, تو اب کیا کریں, ابو جہل کو کیا کریں, ان کا اصل نام لینا شروع کر دیں. کہ ابو جہل جو ہے اس کی نوعیت سمجھ لینی چاہیے, اور اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دیکھیں معاشرے میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی فرد کسی چیز کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے اور اسے عیب نہیں گنا کرتے. ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے. مثلاً انگلش میں ایک بچہ ہے، بلائنڈ ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے ہر جگہ، تو اسے کوئی کہتا ہے بلائنڈ مین، تو برا بھی نہیں مناتا، بس ٹھیک ہے ایک چیز ہے. ہمارے ہاں اردو ادب میں آپ کو کتنی جگہ پہ ملے گا ٹنڈا کبابی، ٹنڈا ہو گیا، اب لوگ اسے ٹنڈا کہتے ہیں، اور وہ لفظ ذلت کی بجائے نکل کے معاشرے میں ایک عرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ عرف کہلاتا ہے. اس کی ہر زبان میں، ہر جگہ، ہر ادب میں آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی. عرب تھے، عربوں میں یہ عرف بہت چلتا تھا. مثلاً بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کی ہر کتاب میں ان کا نام مل جائے گا، ان کا نام تھا عامش، اور عامش عربی زبان میں کہتے ہیں بھینگے کو. تو عامش رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ بھینگے تھے. ایک نام آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائے گا، عارج. ہر کوئی عارج ہی کہتا تھا کیونکہ وہ ایک پاؤں سے معذور تھے، کوئی برا نہیں مناتا تھا. سوسائٹیز ایسے ہی ہوتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ساری فقہ جو ان کے پانچ شاگردوں سے پہلی ہے، خدا کی شان ہے، پانچوں کے پانچوں معذور تھے. ایک چل نہیں سکتے تھے، ایک دیکھ نہیں سکتے تھے، ایک جو تھے ان کا حافظہ ایسا تھا، وغیرہ وغیرہ. رحم اللہ، بڑے مبارک لوگ تھے جنہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوئی فرق نہیں رکھا ان معذوروں میں اور جو ان کے شاگرد اصل ہوش و حواس کے ساتھ تھے. لیکن اللہ کا انتخاب ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جتنی چیزیں تھیں بنیادی طور پہ ان کی نہیں، پانچ شاگردوں سے پھیلی. تو ہر سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے. ابو جہل جو تھا یہی اس کے ساتھ تھا کہ لوگ سے سب ابو جہل کہتے تھے، اور یہ کوئی برا ماننے کی چیز بھی نہیں تھی. تو جب اس زمانے میں کبھی کہیں سے ثابت ہے کہ ابو جہل نے کہا مجھے ایسے کیوں کہتے ہو، کسی کافر نے کہا ہو، یہ ابو لہب جو تھا، یہ ابو لہب اسے کیوں کہتے تھے؟ لہب تو انگارے کو کہتے ہیں، انگارے والا. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ابو لہب جو تھا اس کا چہرہ شولوں کی طرح چمکتا تھا. یہ ابو لہب جو تھا اس کا رنگ بڑا گورا تھا، بالکل جیسے آتشی ہوتا ہے نا، ایسا تھا. تو ابو لہب کہتے تھے، کسی نے برا نہیں منایا. یہ چیزیں ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ابو جہل جو تھا وہ اب تک مسلمان کہتے ہیں، اس کی توہین ہوتی ہے. اس نے خود برا نہیں منایا اور انہیں توہین محسوس ہو رہی ہے، یہ عجیب منطق ہے.
یہ اگلا سوال جو ہے یہ سمیع اللہ صاحب نے بھیجا ہے لاہور سے، کہ ان کو سوال یہ کہ رمضان میں جو شیطان جو ہے وہ بند ہوتا ہے، تو غزوہ بدر میں وہ کیسے شامل ہوا جب رمضان کا مہینہ تھا؟ انہوں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 48 جو ہے اس کا حوالہ دیا ہے، تو اس بارے میں ان کو کچھ رہنمائی درکار ہے.
یہ تو بھائی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ شیطان رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر یہ ہوتا ہے تو بدر کے دن شیطان کہاں سے آ گیا تھا، کیونکہ وہ رمضان میں ہوئی ہے اور شیطان کو تو اصولاً بند ہونا چاہیے تھا. شیطان سے ایک مراد جن بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا فرمایا کہ جو شیطان تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، کان من الجن، وہ اصل میں جن تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے پروردگار کے حکم کو توڑا تھا. تو اس لیے شیاطین مختلف زمانوں میں مختلف شکلوں کے ساتھ اور مختلف مواقع پہ آتے رہتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت شیاطین آتے تھے. ایک مرتبہ آپ کی نماز میں ایک شیطان نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم لوگو، اس وقت شیطان کا ہاتھ میری مٹھی کی گرفت میں ہے، اور اگر مجھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو باندھ دیتا. کل مدینہ کے بچے دیکھتے کہ شیطان کسے کہتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں، مختلف طرح سے آتے ہیں. اب بدر کے دن وہ جو شیطان آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہوگا اسے تاکہ کوئی حسرت نہ رہے، بالکل جی بھر کے اپنی مخالفت کی کسریں نکال لیں، کل کو افسوس نہ ہو کہ کوئی رہ گیا تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا خون کرنے کو پوری طرح خدا نے موقع دیا کہ تم کھل کھیلو، جو تم چاہتے ہو کر لو، کہ کل حسرت نہ رہے، پھر دیکھو تمہارا تماشا کیا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت سی مصلحتیں ہیں جن کی وجہ سے کبھی اصل قانون میں تبدیلی ہوتی ہے. یہ شریعت کا مسلمہ مسئلہ ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے، ایک لڑکی نے پوچھا تھا ایک مسئلہ، تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کر دوں تو یہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہو جائے، اس کے جواب نہیں دیا. تو بہت سی مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی. تو اس لیے وہ شیطان، اس دن حقیقی شیطان بھی اگر آزاد کر دیا گیا ہو، کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ کفر کھل کے سامنے آئے. کیونکہ آپ اسی سورہ انفال کا جس کا آپ نے حوالہ دیا پڑھے نا، اللہ نے کہا بدر کا دن ایسا تھا جس میں ہم نے ہر چیز کو ایسی آزادی دی، لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے آج مرنا ہے وہ دلیل کے ساتھ مرے، کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا موت کو اور شکست کو اور ذلت. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور آج کے دن جس نے عزت پانی ہے وہ دلیل کے ساتھ عزت پائے کہ اس دن میں وہ عزت کو ڈیزرو کرتا.
یہ اگلا سوال جو ہے، یہ ایک صاحب نے بھجوایا ہے کہ ہم عوان ہیں اور کیا ہم اپنی زکات جو ہے اپنے عوان بھائیوں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کے ایک سوال جواب میں انہوں نے سنا کہ کچھ خاندانوں کو جو ہے زکات دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور کیا سید یا عوان آپس میں ذل قربہ ہیں، اور کیا ایک دوسرے کو وہ زکات دے سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کے علاقے میں اکثریت جو ہے وہ عوان اور سید ہیں.
آپ نے عوان جو ہیں ان پہ زکات کا ارشاد فرمایا ہے. ہمارے زمانے میں عوان ایک اور عباسی دو، یہ دونوں خاندان ایسے ہیں جس کا شجرہ نسب ہمیں نہیں ملا. ہم نے بہت تلاش کی، ان عباسیوں کو تو کوئی 20 سال تک ہم تلاش کرتے رہے کہ ان عباسیوں میں کوئی تو ایسا ہو جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہو. جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے نسب نامے ہم نے 18ویں صدی تک کے نکلوائے، مری جا کر کورٹ کچہری میں جا کر پٹواری کے ریکارڈ تک کو دیکھا کہ کوئی عباسی نہیں. جھوٹ پکتے ہیں، اور کوئی ان عباسیوں میں سے کسی کے پاس کوئی نسب نامہ نہیں. یہی حال عوانوں کا ہے. عوانوں میں کہاں ہے ان کا نسب نامہ؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اب تک جتنی پشتیں ہونی چاہیے، ہر پشت پھر اسے چیک کیا جائے. پھر یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ وہ باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی 200 سال کا فاصلہ تو نہ ہو، کیونکہ جیسا بھی زمانہ تھا، مگر یہ کہ بہرحال انسانوں کی عمریں ہوتی تھی. ہمیں نہیں ملا، اس لیے جب تک نسب نامے. ہاں ایک یہ عباسی ہیں ملتان بہاولپور والے نواب صاحب، ان کا ماشاءاللہ نسب نامہ ٹھیک تھا، اور وہ ملتے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نسب نامے سے، وہ ٹھیک ہے، ان پہ زکات نہیں لگتی. باقی جو عباسی ہیں اگر کوئی ثابت کرے، کیونکہ فقہا نے شہرت کو بھی ایک سبب لکھا ہے کہ شہرت یہ ہو جائے، لیکن فقہا کا یہ جزیہ کے مشہور ہیں جی یہ سادات ہیں، یہ فقہا کا جزیہ ہمارے دور میں کام نہیں آ سکتا. کم سے کم اس نالائق کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس بات پہ فتویٰ دے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جھوٹ بہت عام ہو گیا ہندوستان میں. جو جوتے گانٹتے تھے اور مرد و عورت سارے گھر میں کارگے لگا کے کپڑا بنتے تھے، پاکستان آ کے وہ نجیب الطرفین سادات بن گئے. اب یہ کیا کرے آدمی، اس جھوٹ پہ اعتبار کر لے؟ تو اس لیے اگر کوئی عوان ایسے ہیں جن کے پاس ثبوت ہو کہ وہ واقعی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، پھر اس مسئلے پہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن شاید کہیں ایسے نہ ملے.
یہ اگلا سوال جو ہے، یہ افضل پٹیل صاحب کا انڈیا سے آیا ہے کہ ہمارے یہاں مسجد میں تبلیغ جماعت کے ساتھی جو ہیں وہ منتخب احادیث جو ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں، تو تو عوام کا حدیث کا از خود پڑھنا جو ہے کیا وہ گمراہی نہیں ہے؟ اور یہی کام اگر اہل حدیث حضرات اگر کریں تو ان پر اعتراض ہوتا ہے، تو ایک طرف اجازت ہے اور دوسری طرف اہل حدیث والوں کی اجازت نہیں ہے، تو یہ ان کو اس بات میں تضاد نظر آتا ہے۔
آپ نے جو مسئلہ اٹھایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات بیان کی جاتی ہے، منتخب احادیث جو ہیں اس کو، اور اہل حدیث حضرات بھی ایسی کرتے ہیں، تو بات آپ کی واقعی قابل غور بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے۔ لیکن میرے بھائی مسئلہ پیچھے اس کے یہ ہے کہ ماں سعد صاحب کاندھلوی جو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ حضرت ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو منتخب احادیث کا مجموعہ یا جو کچھ بھی تھا اس کو جمع فرمایا، یا پھر وہ کہتے ہیں ان کے مخالفین کے کراچی میں ایک مولوی صاحب نے جمع فرمایا اور اس کی تعلیم دی جائے۔ اب اس مسئلے میں اگر بات کریں تو یہ پھر بات بہت آگے چلی جاتی ہے، تبلیغ پہ اعتراض، پھر ان کے دو دھڑوں میں سے ایک شورا والے ہیں، ایک ازما سعد صاحب ہیں، تو بہرحال سعد صاحب کوئی بات بھی کہیں کریں تو جو بھی ہے اسے شریعت کے معیار پر پرکھا جائے گا نا۔ ہمارے لیے دونوں ہی حضرات بہت قابل احترام اور دونوں ہی اللہ کے لیے جد و جہد کرنے والے مخلص بزرگوں میں سے ہیں، اس لیے ان حالات میں کوئی رائے ہماری دینا یا ہمارا کہنا یہ شاید مناسب نہیں رہے گا۔
یہ اگلا سوال بھی افضل پٹیل صاحب نے کیا انڈیا سے کہ رمضان میں جو تراوی کے بعد جو وتر کی نماز جو ہے وہ جماعت سے کیوں ہوتی ہے، اور غیر رمضان میں تو بغیر جماعت کے وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز جو رمضان میں ہوتی ہے وتر کی وہ جماعت سے کیوں ہوتی ہے؟
اے بھیا بہت آسان مسئلہ ہے، کہاں چکر میں پڑ گئے ہو کہ وتر رمضان میں کیوں جماعت سے ہوتے ہیں اور غیر رمضان میں کیوں نہیں؟ اصل احناف کا مسلک رمضان میں بھی بغیر جماعت کے وتر پڑھنا ہے، ہمارا اصل مسلک یہ ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا تھا اس زمانے میں کہ تراویح پڑھے امام کے ساتھ مسجد میں اور وتر گھر جا کر پڑھے، اور پھر کچھ نے لکھا کہ تہجد پڑھے گھر جا کے اور پھر اس کے بعد وتر پڑھے، تو جماعت کے ترک سے افضل تھا وہ، یعنی جماعت کے ترک کوئی گناہ ایسے نہیں ہے، بلکہ افضل صورتحال یہی ہے کہ تراویح کے بعد گھر جائے اور سوئے، اٹھے، تہجد پڑھے اور پھر وتر پڑھے، گھر جائے اور وتر پڑھے، جو بھی صورت کرے، لیکن اصل میں وہ جماعت سے پڑھنا افضل نہیں تھا، حنفی فقہا کا یہی مسلک تھا۔ پھر ہوا یوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کہا اب یہ ہونے لگا ہے کہ ہم گھر جاتے ہیں، بیوی بچے کھانا پینا رمضان، تو وہ سارا وقت اسی میں صرف ہو جاتا ہے اور وتر کبھی رہ بھی جاتے ہیں یا پڑھنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم مسجد میں پڑھ کے ہی جایا کریں۔ یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، پھر اس کے بعد یہ چل پڑی، پھر وتر کی جماعت ہونے لگی، پھر کسی نے بھی نکیر نہیں کی اس پہ، کسی نے بھی برا بلا نہیں کہا، ان کا یار بات تو ان کی بھی سننے سوچنے کی ہے کہ اگر ہم اپنی رائے پہ اصرار کرتے رہیں اور لوگ وتر ہی نہ پڑھیں اور گول کر جائیں نماز پہ تو بہت بری بات ہے، تو پھر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب اس پہ تقریباً پوری حنفی فقہ کے جتنے بھی حضرات ہیں یہ نماز ایسے ہی پڑھتے ہیں وتر کے ساتھ، تو اسے اب نہیں تبدیل کرنا چاہیے، ایک چیز جو امت میں چلی آ رہی ہے اسے اپنی